الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ایمان اور عافیت اور صحت کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر و قیمت کو سمجھنے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. رب کائنات ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدل للناس, یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدا, اس میں ہدایت کی روشن دلائل ہیں, نشانیاں ہیں. والفرقان, اور یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے. تو رمضان میں اللہ نے جو تحفہ ہمیں عطا فرمایا وہ قرآن کا تحفہ ہے. اور آج کے نشست میں ہم یہی سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ قرآن کی نعمت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے چند اور باتیں ہم سمجھیں گے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا, انسان کو بھی پیدا فرمایا, اور اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سجا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 13 میں, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ, آسمان اور زمین میں یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دی. اس زمین پر نظام کو دائم اور قائم رکھنے کے لیے, ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نظام شمسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, جس کے ذریعے سے بارشوں کا برسنا ہے, موسموں کے تغیرات ہیں, فصلوں کا اگنا ہے, وغیرہ وغیرہ. ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا. مراد یہ کہ ہماری خدمت پر اسے اللہ نے معمور فرما دیا. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمتیں ہمیں عطا فرمائی کہ خود رب کائنات کہتا ہے کہ ان کا شمار کرنا بھی تمہارے لیے ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. یہ اس کی نعمتوں کا عالم. 31 مرتبہ رب کائنات فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم انکار کرو گے. تو یہ بے شمار نعمتیں جو رب کائنات نے انسان کو عطا فرمائی. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ اس میں سب سے افضل نعمت کیا ہے, سب سے بڑی نعمت کیا ہے, اسی کو انشاءاللہ آج کے نشست میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو وہ نعمت ہدایت ہے, جو سب سے بڑی نعمت ہے جو رب کائنات نے انسانوں کو عطا فرمائی. اب اس ہدایت کے حوالے سے بھی چند پہلو ہے جس کو سمجھنا ضروری. ایک ہدایت تو وہ ہے کہ جو انسان تو کیا ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا, اللہ نے تخلیق فرمائی, ہر مخلوق کو پیدا فرمایا, اس کو برابر کیا, اس کے لیے اندازہ مقرر کیا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. بکری کے بچے کو بھی معلوم ہے کہ اس کو اپنی غذا کہاں سے اور کس طرح حاصل کرنی, یہ بات انسان کے بچے کو بھی معلوم ہے. تو یہ ہدایت کا اولین درجہ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جو ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ اس کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس سے اگلی بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کا شعور عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ تعالیٰ نے انسان میں نیکی کی صلاحیت بھی ودیعت فرما دی رکھ دی اور بدی کی صلاحیت بھی رکھ دی اور اسی بنیاد پر ہمارا امتحان دی. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. حضم ہستی سے ابرا ہے تو مانندے حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو یہ نیکی اور بدی کے شعور جو اللہ نے ہمارے اندر ان بلٹ رکھ دیا ہے, ودیعت کر دیا ہے, اس کے ذریعے سے بھی انسان اس دنیا کی زندگی میں زندگی بسر کرتے ہوئے یہ طے کر سکتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے, کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کس چیز میں میرا فائدہ ہے اور کس چیز میں میرا نقصان ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نیکی اور بدی کے بیان کے لیے معروف اور منکر کے الفاظ قرآن میں استعمال کرتا ہے بار بار. امت مسلمہ کو بھی اسی لیے پیدا کیا گیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں الفاظ ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو. لیکن نیکی اور بدی کے لیے معروف اور منکر کے الفاظ قرآن نے استعمال کی. معروف جس کی پہچان انسان کو حاصل, انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے اخلاقی حس کے اعتبار سے کہ اچھی باتوں کو وہ صحیح اور اچھا سمجھتا ہے اور بری باتوں کو غلط اور برا سمجھتا ہے. ہر معاشرے میں اور ہر مذہب میں سچ بولنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور ہر معاشرے اور ہر مذہب میں جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا ہے. یہ وہ اخلاقی حس ہے جو انسان کے اندر رکھ دی گئی, یہ وہ اخلاقی ترازو ہے جو فطرت انسانی میں نصب کر دی گئی, جس کی بنیاد پر انسان اچھائی کو اچھا اور برائی کو برا سمجھتا ہے. تو معروف جس کی تعریف, جس کی پہچان انسان کو حاصل ہو, اور منکر جس کا انکار کیا جائے, وہ بات وہ عمل کہ جس کا فطرت انسانی انکار کرے. جھوٹ بولنا ہر مذہب میں ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. تو یہ دوسرا درجہ ہے ہدایت کے اس اعتبار سے کہ انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا اس میں نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا گیا ہے. یہ انفرادی سطح پر ہے, ہر انسان میں اخلاق حس موجود ہے اور وہ نیکی اور بدی میں تمیز کرنا چاہے اپنی فطرت کی پکار کی روشنی میں تو وہ یہ تمیز کر سکتا ہے. یہ دو درجات ہو گئے ہدایت. پہلا درجہ ہر مخلوق میں بات موجود ہے کہ زندگی بسر کرنے کے لیے وہ راستہ کیسے طے کرے, اپنی غذا کیسے حاصل کرے, نقصان سے بچاؤ کا طرز عمل کیسے اختیار کرے, ہر مخلوق میں بات موجود. دوسرا درجہ ہدایت کا نیکی اور بدی کے شعور جو ہر انسان اور اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا, وہ اخلاق حس اور اخلاقی ترازو اسے عطا کر دی گئی جس کی بنیاد پر وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے. اب ہدایت ایک تیسرا درجہ ہے اور وہ ہے زندگی کے اجتماعی امور اور اجتماعی معاملات میں درکار رہنمائی. انسان اس کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے جو آئسولیٹڈ ہو کر اکیلے اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا, بلکہ ایک معاشرتی سطح پر زندگی بسر کرنا اس کی مجبوری. اور جب انسان معاشرے کی صورت میں رہتا ہے, اجتماعی طور پر زندگی بسر کرتا ہے, تو کچھ مسائل اجتماعی زندگی کے ایسے ہیں کہ جہاں انسان اپنی عقل کی روشنی میں فیصلہ نہیں کر سکتا, جہاں وہ بنیادی ہدایت جو نیکی اور بدی میں تمیز کی ہے تو صحیح, لیکن وہ کیونکہ انفرادی سطح پر ہے وہ بھی اس کو کام نہیں دے سکتی, اور وہاں انسان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے الہی تعلیمات کے تحت آنے والی رہنمائی کے لیے. یہی وہ بات ہے جس کو آدم علیہ السلام کو کہا گیا جب ان کو زمین پر بھیجا جا رہا تھا, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جب جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. آج بھی خوف اور غم ہے, اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ کہ الہی ہدایت, الہی تعلیمات کے تحت انسان زندگی بسر نہیں کر رہا. تو یہ تیسرا لیول ہدایت کا یہ ہے کہ زندگی کے اجتماعی معاملات, وہاں انسان اپنی عقل و شعور کے تحت فیصلے نہیں کر سکتا. جب تک ڈیوائن گائیڈنس اس کے پاس موجود نہ ہو, ہدایت الہی اس کے پاس موجود نہ ہو. اور ان اجتماعی معاملات میں تین مسائل ہیں جو بڑے گمبھیر ہیں انسانیت کو جو پیش آئے ہیں آج, خاص طور پر جبکہ ریاست کا اسٹیٹ کا تصور بھی موجود ہے, اس سے آگے گلوبلائزیشن کی بات کی جا رہی ہے اور دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. تین مسائل گمبھیر ترین نمبر ایک، عورت اور مرد میں توازن کہاں ہوگا، ان کے رائٹس اور ڈیوٹیز میں، ان کے حقوق اور فرائض. عورتوں کے اپنے جذبات اور احساسات، ان کے اپنے حقوق کا مطالبہ ہے. مردوں کے اپنے جذبات اور احساسات ہیں، وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر کسی مرد یا مردوں کے ہاتھوں میں نظام بنائے جانے کے لیے اختیار دیا جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ عورتوں کا ایکسپلائٹ کر جائے گی. اسی طرح کسی عورت یا عورتوں کے ہاتھ میں نظام دے دیا جائے ترتیب دینے کے لیے تو عین ممکن ہے عورت ہونے کی بنیاد پر مردوں کا ایکسپلائٹ کر جائے. یہ گمبھیر ترین مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسانیت آج پریشانی کا شکار ہے. اسی طرح دوسرا مسئلہ وہ ہے ریاست اور فرد. انسان کا شعور آج یہاں تک پہنچ چکا کہ وہ ایک اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، بلکہ ورلڈ اسٹیٹ کی بات کی جا رہی ہے. تو فرد کس حد تک آزاد ہوگا اور ریاست کا کنٹرول اس پر کس حد تک ہوگا، گمبھیر ترین مسئلہ ہے. فرد کو کتنی آزادی دی جائے، جیسے کہ مغرب نے دی اور انتہا درجے کی دے دی کہ وہاں ایک عورت بھی کینیڈا کی اسٹریٹس پہ سڑکوں پہ کہتی کہ میں تو بہانہ پھروں گی تو پولیس والوں نے پکڑ لیا اس کو، اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا. یہ کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ میرا رائٹ ہے، میں جو بھی چاہوں رویہ اختیار کروں. تو اس عدالت نے کہا کہ شی ہیز رائٹ ٹو ڈو سو. اگر وہ برہنہ گھومنا چاہتی تو اس کو کوئی روکنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. کیا اتنی آزادی؟ اور کہاں اتنا کنٹرول سوشلزم کے تحت کہ فرد کی آزادی بھی سلب کر لی جائے اور آزادانہ طور پر کمپیٹ کرنے کا اس کو بزنس اور اکانومی میں موقع بھی نہ ہو؟ کیا اتنا جبر ہو جائے؟ بیلنس کہاں ہے؟ عدل کہاں ہے؟ توازن کہاں ہے؟ یہاں انسان وہ مجبور ہے، گھٹنے ٹیک کر مجبور ہے کہ کوئی نظام اس کو دیا جائے، کوئی تعلیم اس کو دی جائے. دنیا نے بڑے دھکے کھائے اس مسئلے میں، کبھی کیپٹلزم کی طرف اس کی انتہا، کبھی سوشلزم، کبھی اس کی انتہا، لیکن مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے. اور تیسرا مسئلہ کیپٹل اور لیبر کا آپس میں جو ایک جھگڑا ہے، ایک کشمکش ہے. سرمایہ دار اپنے رائٹس کی بات کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مزدور کو ایکسپلوائٹ کر کے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمائے، اور مزدور چاہتا ہے کہ کم سے کم کام کرے، یا کم از کم یہ تو چاہتا ہے کہ میرا حق تو صحیح طرح دیا جائے مجھے جو میں محنت کر رہا ہوں. سرمایہ دار نہیں دیتا اس. مزدوروں کے ہاتھ میں نظام دیا جائے، ٹریڈ یونینز موجود ہیں، تو اکثر اوقات وہ بارگین اس طرح کرتی ہیں کہ ایکسپلائٹ کر جاتی ہیں سرمایہ داروں. اور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں نظام دیا جائے تو وہ مزدور کا ایکسپلائٹ کر جاتا. توازن کہاں ہے؟ بیلنس کہاں ہے؟ یہ وہ گمبھیر ترین تین مسائل ہیں. عورت اور مرد کے درمیان توازن، ریاست اور فرد کے درمیان توازن، اور سرمایہ دار اور مزدور کے حقوق کے درمیان توازن، کہ جہاں انسان گھٹنے ٹیک کر مجبور ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط المستقیم ہدایت عطا فرما. یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے. اور تکمیل ہدایت اسی معنی میں جس کو قرآن نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. نوٹ فرمائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کلام قرآن کی روشنی میں کب دیا گیا؟ جب انسانیت اپنی شعور کی بلوغت کو پہنچ چکی تھی، انٹلیکچوئل لیول پر انسان جو کچھ از خود سوچ سکتا تھا وہ سو چکا تھا. چنانچہ فلاسفہ یہ بیان کرتے ہیں، بات صحیح بیان کی جاتی ہے، کہ جتنے فلسفے آج موجود ہیں دراصل ان کی تکمیل ہو چکی تھی ان 1200 برسوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام سے 600 برس پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس بعد. یہ 1200 برس کا پیریڈ ہے کہ جتنے فلسفے وجود میں آنے تھے وہ آ چکے. اب تو صرف انہی فلسفوں کو لے کر کچھ مکس اپ کیا جاتا ہے، شیڈز نئے لا کے لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے. نوٹ فرمائیے اس میں نقطہ کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے 570 برس کے بعد پیدائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور 40 برس کی عمر میں قرآن کا نزول ہے 610 عیسوی، تو وہ 1200 برس پورے ہو گئے. جب انسان اس قابل ہو گیا کہ آخری ہدایت نامہ اسے دے دیا جائے اور ہدایت مکمل کر دی جائے، کیونکہ انسانی تو اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ جہاں مسائل انتہائی گمبھیر آ گئے اور انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا اس سے آگے سوچنے کی سکت اس میں نہیں. اب اقرا بسم ربک الذی خلق، آخری کلام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا گیا. نمبر 2، دین کا مکمل ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کسی نبی کے لیے الفاظ نہیں. اس وقت کہ جب انسان اپنے سوشل ایولوشن کے اعتبار سے نقطہ عروج پر پہنچ چکا، ریاست کا تصور انسان واقف تھا، اس رومی سلطنت بھی موجود، کسرا کی حکومت بھی موجود، انسان نے غار سے زندگی شروع کی اور ریاست کے تصور تک جب پہنچ گیا تو یہ سب سوشل ایولوشن کی جب انتہا کو پہنچا تو دین نظام زندگی کے اعتبار سے وہ بھی مکمل کر دیا گیا. کہا گیا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور اللہ کا یہ دین، اللہ کی یہ تعلیم، یہ نعمت ہے. فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو میں نے مکمل فرما دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لی. تو یہ گمبھیر ترین مسائل جس سے انسانیت دوچار رہی اور خاص طور پر آج دوچار ہے، یہاں وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور. اس کے لیے کہا گیا تھا آدم علیہ السلام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے عرض کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. آج خوف ہے، غمگین ہے انسان. آج انسانیت ایکسپلوئٹیشن کا شکار ہے. دنیا کے 225 افراد دنیا کی 60-70% دولت کے مالک بنے بیٹھے ہیں. دنیا کے 48 ممالک کی جتنی دولت بنتی ہے، دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی کل وہ دولت ہے جو 48 غریب ترین ممالک کی دولت ہے. انسانیت ظلم کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے. گو کہ آج نالج کی کمی نہیں، انٹرنیٹ پر سینکڑوں بلکہ کروڑوں کے حساب سے روزانہ آرٹیکلز اپلوڈ ہوتے، اربوں کے حساب سے ویب سائٹس موجود ہیں، نالج کی کوئی کمی نہیں. فیلڈز کھلتی چلی جا رہی، ایک ایک فیلڈ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اس کے اندر برانچز در برانچز اور اس میں پی ایچ ڈیز در پی ایچ ڈیز ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ غربت بڑھتی چلی جا رہی، ایکسپلائٹیشن بڑھتی چلی جا رہی. دنیا کی سو کالڈ سیولائزڈ نیشنز وہ دنیا پر قبضے کے خواب بھی دیکھ رہی ہیں، اور بالفعل اس کی تعبیر بھی مکمل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی. اس قدر نالج کے باوجود، اس قدر ٹیکنالوجی کے باوجود انسانیت سسک رہی ہے. افغانستان میں انسانیت تڑپ رہی ہے، عراق میں اور کشمیر اور فلسطین میں، بوسنیا میں نسل کشی کی گئی مسلمانوں کی، الجزائر میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. 1982 میں فلسطین کے کیمپس میں، فتیلہ کے کیمپس کے اندر اور صابرہ کے کیمپس کے اندر، ایک دن میں 3,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ایک دن، جن میں معصوم بچے بھی ہیں اور بوڑھے لوگ بھی تھے. ان معصوم بچوں کی مائیں بھی تھیں اور ان کے جوان بھائی بھی تھے جن کو شہید کیا گیا ایک دن کے اندر. یہ کس کام کا ہے یہ علم، اور کس کام کی یہ ٹیکنالوجی کہ جس سے غربت میں اضافہ ہو، جس سے قتل و غارت گری میں اضافہ ہو رہا ہے. اہم ممکن ہے کہ عراق اور افغانستان کی گلیوں میں کہیں پینے کا صاف پانی شاید دستیاب نہ ہو، لیکن انسانی خون جو ہے وہ آسانی سے دستیاب ہو جائے. یہ ٹیکنالوجی، یہ ترقی ہے، یہ علم ہے. لانے جیسی ٹیکنالوجی کے اوپر، لانے جیسے علم کے اوپر، لانے جیسی ترقی کے اوپر. اس لیے کہ یہ ہدایت کتابی نہیں ہے، وہ ہدایت جو باری تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس سے انسان کو سکون میں اثر آتا ہے، جس سے انسان کو رحمت میں اثر آتی ہے، جس سے انسان کو ہدایت میں اثر آتی ہے، جس سے انسان انسان کا بھائی اور دوست بنتا ہے. لیکن یہ کیسا علم ہے، یہ کیسی نالج ہے کہ جس کی وجہ سے انسانی سسک رہی ہے اور تڑپ رہی ہے اور ایکسپلائٹیشن کا شکار. اس کے لیے کہا گیا آدم علیہ السلام، تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین. آج تو خوف ہے، آج تو غم ہے. حالت یہ کہ اب اللہ کی مساجد میں جاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہیں، وہاں سنگینوں کے سائے کے پہرے لگا دیے گئے ہیں کہ نہ جانے کا بم دھماکہ ہو جائے، کب کوئی آگے جے فائرنگ کر کے مار ڈالے. خوف ہے آج، غم ہے، اور عالمی سطح پر ایکسپلائٹیشن. انسان انسان کو غلام بنا کر بیٹھا ہوا ہے. ایک قوم پوری دنیا پر قبضہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور وہ دعویٰ کرتے کہ وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ، ہم واحد قوت ہے زمین پر. کوئی ہمارا ایک مارے گا، ہم پوری قوم کو تہس نہس کر دیں گے. ایک آدمی کے چکر میں افغانستان کو برباد کر دیں گے، اور ایک آدمی کو خود پلاٹ کریں گے عراق کے اندر صدام کے نام پر، اور پوری عراقی قوم کو برباد ہم کریں گے. کوئی روکنے والا نہیں. یہ سارا فساد اس لیے کہ آج وہ باری تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایات، اس کی عطا کردہ رہنمائی، اس کے تحت انسانیت زندگی بسر نہیں کرتی. اس ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے جو قرآن کریم کی روشنی میں رب کائنات نے عطا فرما، اور دین مکمل کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں الفاظ ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب نئی کسی ہدایت کی ضرورت نہیں, نئی کسی کتاب کی ضرورت نہیں. نبوت ختم ہو گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اللہ کا آخری ہدایت نامہ وہ قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہے اللہ تعالی کی سب سے عظیم ترین نعمت, ہدایت کا آخری ایڈیشن. اس لیے کہ اگر ہدایت نہ ہو, عرض کر چکا یہ ٹیکنالوجی انسانیت کی بربادی کے لیے استعمال ہوگی. ہدایت نہ ہو تو دنیا کے بڑے بڑے مالیاتی ادارے جو کہ یہود جس کی پشت پناہی پر ہیں, یہ انسانوں کو سود کے ہکنڈے کے تحت, ہکنڈے کے ذریعے سے جکڑیں گے اور ایکسپلائٹ کریں گے. اگر ہدایت نہ ہو, ہدایت نہ ہو تو دولت انسان کو قانون بنا دے گی, اور اس کا انجام کیا ہوا؟ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آٹھویں رکوع میں, فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ, ہم نے اس قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا. ہدایت نہ ہو تو اقتدار انسان کو فرعون بنا دیتا ہے جو کہ دعویٰ کر بیٹھتا ہے خدائی کا. سورہ نازعات کی آیت نمبر 23 میں الفاظ ہیں, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى, اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اگر ہدایت نہ ہو تو یہ اقتدار انسان کو فرعون بنا دیتا ہے. اس کا انجام کیا ہوا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں الفاظ میں غرق کر دیا گیا اور انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا. یہ ہدایت نہ ہو تو مال معبود بن جاتا ہے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں, تعیس عبد الدینار و عبد الدرہمی, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ. یہ ہدایت نہ ہو تو بیوی اور اولاد دشمن بن جاتے ہیں انسان. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 میں الفاظ, ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, بے شک تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں, چوکنے رہو ان سے. ہدایت ہوگی تو بیوی کو نیک بناؤ گے تو اس سے بڑی کوئی دولت تمہارے لیے نہیں ہو سکتی, حدیث کے الفاظ. ہدایت ہوگی, اولاد کو نیک بناؤ گے, صدقہ جاریہ بنے گی اولاد, دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ ملے اگر ہدایت ہوگی تو, اور ہدایت نہیں ہوگی تو ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ کے احکامات کو اس سے پچھ ڈال دو گے, حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. ہدایت ہے تو انسان کی صحت بھی نعمت ہوگی, اور پھر یہ جسم, یہ توانائیاں صحیح رخ پر اللہ کی اطاعت اور بندوں کی خدمت کے لیے استعمال ہوں گی. اور ہدایت نہ ہو تو یہی قوت بازو کہیں چوری اور ڈاکے کے لیے استعمال ہوں گے, کہیں کسی کا گریبان پکڑنے کے لیے استعمال ہوں گے, کہیں کسی کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہو جائے. تو نوٹ فرمائیے, ہدایت ہے تو دولت بھی, صحت بھی, بیوی بھی, اولاد بھی, ہر شے نعمت. اور ہدایت نہیں تو یہ ساری شے, یہ ساری چیزیں وبال جان بن جائیں گی اور جواب دہی مشکل ہو جائے گی قیامت کے دن. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے لازماً ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو اگر ہدایت ہے تو یہ ساری بقیہ نعمتیں واقعتاً نعمتیں ہیں, اور اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں وبال جان ہیں. اس ہدایت کا آخری ایڈیشن یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم. اب میں چند آیات آپ کے سامنے اور رکھوں گا قرآن کریم کی, اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ ہمیں سب سے بڑھ کر جس شے کی ضرورت ہے وہ ہدایت, اور اب اس کا آخری ایڈیشن قرآن کریم. ہمارے مسائل کا حل اگر ہے تو اس قرآن میں, ہمیں اگر اللہ کی رحمت ملے گی تو اس قرآن سے, ہمارے تفرقے کے, دشمنیوں کے, عداوتوں کے مسائل ختم ہوں گے تو قرآن سے, جہنم سے بچ سکیں گے تو قرآن سے, ہدایت پر آ سکیں گے تو قرآن کے ذریعے سے. چند آیات اس حوالے سے, اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی, تلقین فرمائی سورہ کہف کی آیت نمبر 27 میں. سورہ کہف سن 5 نبوی میں نازل ہوئی, دور مشکلات اہل ایمان کے لیے شدید مصائب کا سامنا تھا, اسی 5 نبوی کے سال میں ہجرت حبشہ بھی ہوئی. ان مشکلات کے دور میں کیا رہنمائی؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 27, وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تلاوت کرتے رہیے جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کتاب میں سے نازل کیا گیا, اس کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور آپ اس قرآن کے سوا کہیں پناہ بھی نہیں پائیں گے. واحد پناہ گاہ تمہارے لیے, اب مسلمانوں کو عرض کہا جا رہا ہے, ہم سب کے لیے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم. آج ہم بھی دور مشکلات سے گزر رہے ہیں, دین پر عمل کرنے والوں کے لیے راستے مشکل کیے جا رہے ہیں, دین کا نام لینے والوں کی زبانوں پر تالے لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کو تھانوں سے خطوط روانہ کیے جاتے ہیں کہ ایسی بات نہ کہیں اپنی مساجد میں، اور کہیں سنگینوں کے سائے لگائے میں نماز پڑھائی جا رہی ہے، کہیں عورتوں پر پابندی لگا رہی ہے، اگر کہیں عورتوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اگر کہیں ممکن ہے باپردہ طور پر ان کا نمازوں میں شرکت کا اہتمام یا تراویح کی نماز ان کو روکا جا رہا ہے. مشکلات ہیں نا. اس دور کے لیے ہمارے لیے رہنمائی اس قرآن سے تعلق مضبوط کرو، اس کی تلاوت کا اہتمام. ہاں قرآن کی تلاوت کون سی؟ تلاوت کے اصل معنی پیچھے پیچھے آنے کے. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تو تلاوت کے اصل معنی پیچھے پیچھے آنے، ٹو فالو. تو اصل تلاوت قرآن کی کیا ہے؟ اس کو طلب ہدایت کی نیت سے پڑھا جائے، سمجھا جائے تاکہ اس کے پیچھے چل سکے. بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، کوئی شک نہیں. اس جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی، لیکن ہدایت سمجھے بغیر نہیں ملے، اور قرآن پر عمل کرنا وہ سمجھے بغیر ممکن نہیں. تو اصل تلاوت قرآن کی ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کی جائے. اس تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے دور مشکلات میں، اور فرمایا گیا کہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اس قرآن کی سوا تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے. اسی طرح آج ہم مغلوب ہیں دنیا میں، قرآن ہمارا تجزیہ کرتا ہے اور اس کا حل بھی پیش کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں بتایا گیا کہ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے. یہ تجزیہ ہے ہماری آج کی صورتحال کا، جبکہ ہم مغلوب ہیں تو گیا ہم ایمان والے نہیں. ایک ایمان ہوتا ہے قبول کر دے گا نام، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، الحمدللہ مسلمان. لیکن عظیم اکثریت کا حال کیا ہے کہ اگلا درجہ وہ تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں سے ماننا، جس کا اظہار پھر عمل سے ہوتا ہے بندے، وہ حقیقی ایمان وہ آج اس امت میں موجود نہیں ہے. عظیم اکثریت اس سے تہی دست ہے. یہ قرآن کا بیان ہے. وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. تو اللہ کا کلام تو بالکل برحق ہے، ہم غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہو سکتا. تو آج ہم مومن نہیں ہیں واقعتاً، حقیقی معنی میں وہ ایمان جس کا تعلق دل سے ماننے سے ہے، دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے سے، جس کے نتیجے میں عمل تبدیل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بندہ باطل سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس ایمان کی قرآن بات کر رہا ہے. یہ تو تجزیہ ہو گیا، ملے گا کہاں سے یہ ایمان؟ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکان فلسفس، ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو وہ قرآن کے سیپار ہوں. اس قرآن سے ایمان ملتا ہے. سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 میں الفاظ، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان، جب جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن کون سی تلاوت؟ سمجھ کے کی جا رہی، معلوم ہو کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اللہ کس بات کا حکم دے رہا ہے، اللہ کس بات سے منع فرما رہا ہے، رب کن باتوں سے راضی ہوگا، رب کن باتوں سے ناراض ہوگا، یہ سمجھا جا رہا. وہ تلاوت جب اہل ایمان کے سامنے ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کر قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کی نیت سے قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح یہ قرآن کریم ہمارے بہت سے مسائل کا حل ایک ہی آیت میں پیش کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی جامع ترمذی کی حدیث میں، وہ حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کو تھامنے کا حکم دیا جا رہا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مبتلا نہ. اس کے بعد طویل آیت ہے، اوس و خزرج کے جو قبائل تھے مدینے میں آباد، مسلمان ہو گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلا رہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے قرآن تمہیں عطا فرمایا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا کہ وَذْكُرُوا كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جو اس نے تم پر فرمائی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی. فاصبحتم من نعمتی اخوانا، بس تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے. فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح فرماتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ایک آیت میں کئی مسائل ہمارے. نمبر ایک، قرآن کو تھامیں گے تو نتیجہ نکلے گا تفرقہ ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اور اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں ہے، وہ وحدت پر مبنی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں، افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے ہوتا تو تم اس میں کثیر اختلاف پاتے. اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کوئی ڈاؤٹ نہیں. اللہ وحدہ لا شریک، اس کی کتاب سراسر وحدت پر مبنی ہے. جو اس کی کتاب کو تھامیں گے اللہ ان کو بھی جمع فرما دے. سوال آتا ہے ذہن میں، جتنے مکاتب فکر ہیں سب قرآن کو مانتے ہیں؟ قرآن کو ماننا ایک الگ شے ہے، اور قرآن کی ماننا ایک الگ شے ہے. قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھ کے سینے سے لگانا ایک الگ بات ہے، اور قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھ کے سینے سے لگانا ایک الگ بات ہے، اور قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ کے اس سے جڑنا ایک الگ بات ہے. قرآن کو تبرک و تقدس کے طور پر رکھنا یا پڑھوا لینا ایک الگ بات ہے، اور قرآن کو ایک زندہ کتاب سمجھ کر اس سے جڑنا ایک الگ بات ہے. فرق کرنا ہوگا اس میں. وہ قرآن جو زندہ کتاب ہے، قرآن میں کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے. یہ ہم سے کلام کرتا ہے، تو اس کو زندہ کتاب کی حیثیت سے اگر لیں، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. قرآن کے پانچ حقوق ہیں جو ہر بندہ مومن پر عائد ہوتے ہیں. اس پر دل کے گہرائیوں سے ایمان لانا، نمبر دو اس کی تلاوت کا باقاعدہ اہتمام کرنا، نمبر تین اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اپنی ممکن حد تک، نمبر چار اس پر عمل کرنے اور کرانے کی کوشش کرنا، اور نمبر پانچ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرنا. ان حقوق کی تفصیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ. محترم ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کی بہت عمدہ کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یا ایک مختصر کتاب چاہے قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریاں، وہاں یہ تفصیل آپ کو ملے. ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے قرآن سے جڑیں گے تو لازماً یہ قرآن جمع فرمائے گا ہمیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق ہوتی ہے. مزید ان صحابہ اکرام کو اللہ نعمت یاد دلا رہے، تم دشمن تھے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. آج عالم کیا ہے؟ مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے. کہیں وہ غیروں کا ایجنٹ بن کے کام کر رہا ہے، اور کہیں وہ آستین کا سانپ بن کر مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تم دشمن تھے، اللہ نے تمہیں تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی. یہ دشمنیاں ختم ہوں گی اس قرآن سے جڑنے کے نتیجے. فاصبحتم من نعمتی اخوانا، تم بھائی بھائی بن گئے، اللہ بھائی چارہ عطا فرما دے گا، برادرہڈ عطا فرما دے گا، بشرطے کہ قرآن کے قریب آ جاؤ، جڑ جاؤ اس. تم جہنم کے گھڑے کے قریب پہنچ چکے تھے. ابھی تم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، نیکیوں کا موسم بہار ہے، لیکن ہماری مجموعی کیفیت کیا ہے؟ کہ آج مسلمان اپنے ہاتھوں اپنی جہنم کا سامان کر رہا ہے مجموعی اعتبار سے. تو اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا، اس قرآن کی طرف آؤ، یہ تمہیں جنت کے دراصے کی طرف لے جائے، صراط مستقیم کی طرف لے جائے. اور اللہ اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. آج اسی ہدایت کی تمہیں ضرورت ہے. بے سکونی کیوں؟ پریشانیاں کیوں؟ نفرتیں عداوتیں کیوں؟ دشمنیاں کیوں؟ اس لیے کہ آج ہدایت ہمارے پاس ہے. اللہ کی یہ آیات جو وہ واضح فرما رہا ہے، اس سے تمہیں ہدایت ملے گی، کہیں اور سے نہیں مل سکتی. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَمَنِ اتَّقَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اس قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا بھی تو اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑ دے. یہ نہیں کہا کہ ہدایت ہی ملے گی، شاید کہیں اور سے مل جائے، نہیں، اس کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت دینا چاہے گا اللہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اس. آج ہم مغربی فلسفوں سے مرعوب ہیں، ان کے نظام زندگی سے مرعوب ہیں، ان کا رہن سہن آج ہمیں بڑا مسن اور مرغوب ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں کہ نہیں، ہر وہ شے جو قرآن سے ہٹ کر ہے،
ہر وہ عزم، ہر وہ نظریہ، ہر وہ طریقہ زندگی، ہر وہ سوچ اور فکر جو قرآن کے تابع نہیں ہے وہ سراسر گمراہی. تو جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے بھی تو اللہ انہیں گمراہ کر کے چھوڑے. یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 جس میں ہمارے مسائل کا اللہ تعالیٰ نے حل پیدا فرمایا. پھر نوٹ فرمائیے کہ آج ہم مشکلات سے گزر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ، اس کو حاصل کرنے کا وسیلہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم. اس لیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے طفیل میں ہی یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رحمان کی بالکل ابتدا میں، اور رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن عطا فرمایا، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے، اس سے جڑو وہ مزید تم پر رحم فرمائے. اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں الفاظ، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل سے ملا، اس کی رحمت سے ملا، فبذلک فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ اس قرآن پر خوشیاں منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم. یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ کی یہی کتاب جیسا کہ میں نرس کیا اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کے آداب میں ایک ادب ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں الفاظ ہیں، اذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سننے پر رحمت ہے تو غور کیجئے، جو سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کرنے پر آ جائیں، اور پھر امتی ہے نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھیلائیں آگے انسانیت تک، کتنی رحمت اللہ عطا فرمائے، جبکہ سننے پہ اتنی رحمت اس کی مل رہی. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کا یقین عطا فرمائے. جس کا حاصل کیا ہونا چاہیے، یہ بات اگر سن رہے ہیں اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو اس کا حاصل کیا ہوگا، اس سے بڑی کوئی نعمت محسوس نہیں ہوگی. یہ یقین تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نازل ہوا قرآن پہلی وحی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ساری تجارت ختم، ساری معاشی جد و جہد ختم، کیونکہ آپ کی ذات مبارکہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہم بات اسی کی کریں گے اور اس قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں گے. آپ کو اس قرآن کی عظمت معلوم تھی کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ساری تجارت ختم، گھر میں فاقے، کبھی زندگی بھر زکات نہیں دی، اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ جس پہ زکات لاگو. تو کیا ہوا پھر؟ اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے خود کہا بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ ہوئے جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. تو اول تو آپ خود عمل کر کے دکھا رہے ہیں اس کے اوپر، سب کچھ چھوڑ دیا، دنیا کی معاش کے جتنے ذرائع تھے، تجارت وغیرہ، اور اس قرآن کی خدمت میں لگ گئے. راتوں کو کھڑے ہوتے تھے، قرآن نے آپ کو حکم دیا، ورتل القرآن ترتیلا، سورہ المزمل کی آیت شروع میں، آیت نمبر 4 میں، اے نبی کھڑے ہو جائیں، رات کو طویل قیام کریں اور ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیجئے. اتنا قیام کرتے تھے کہ بعض اوقات صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، اتنا قیام آپ کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ. تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ آپ کا تعلق اس قرآن کریم کے ساتھ. پھر رمضان کا مہینہ، بخاری کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو قرآن سنا، جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا سناتے تھے. یہ خاص آپ کا تعلق رمضان میں قرآن کے ساتھ. بخاری شریف میں روایت ہے، ایک صحابی آپ کے ساتھ حجرے میں کھڑے ہو گئے رمضان کی رات میں، آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک ہی رکعت میں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورۃ المائدہ پڑھ ڈالی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اور جب سورہ مائدہ شروع کی تو صحابی رکعت توڑ کے چلے گئے، یہ کیا ہو گیا آج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہ عظمت اس قرآن کی آپ کے دل میں، اور یہ آپ کا طرز عمل اس کے ساتھ، اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اتنا قرآن کے ساتھ تعلق کہ کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ جائیں، اور وہ سمجھتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے، ان کی کوشش ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول نے روک دیا کہ 3 دن سے کم میں ختم نہ کرو، اس کی اجازت نہیں، اتنا ان کا اہتمام اور ذوق و شوق. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے ڈاکٹر غلام الرضا ملک مرحوم صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ ذرا صحابہ میں سے تلاش کر کے بتا دو کون ہے کہ جو ایک ہفتے سے زیادہ لیتا ہو قرآن کو مکمل کرنا. یہ ان کا عظمت کا معاملہ, جو ان کے دلوں میں عظمت بیٹھی ہوئی تھی اس کا اظہار ان کے عمل سے. اور رمضان کی راتوں میں موتا امام مالک کی کئی روایات ہیں, صحابہ کرام پوری پوری رات قرآن کریم کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے. یہاں تک ایک روایت میں ہے موتا امام مالک کی کہ صحابی فرماتے کہ جب ہم واپس آتے گھر والوں سے کہتے تھے کہ جلدی کرو کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. یہ ہے ان کا ذوق و شوق جو قرآن کے ساتھ رمضان میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا. اس عظمت کو جو قرآن کی ہے, عظیم ترین نعمت یہ ہے, اللہ کے رسول نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام نے سمجھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, اس کا اظہار ان کے عمل سے ہو رہا ہے. اب ہم بھی اس وقت رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں اور اسی ماہ مبارک میں تحفہ میں دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, ہدی للناس, تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہ تحفہ رمضان ہے. اور تو اور اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہا گیا لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, یہ قرآن دیا گیا نا, تو یہ جو ہدایت اللہ نے دی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو یہ روزے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, شکر کرو, یہ روزے اس قرآن جیسی عظیم نعمت کی ادا کیے جانے پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس قرآن سے کتنا قریب آ رہے ہیں. جیسے کہ قرآن کی وہ آیت ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا, پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ شدت تاثیر انٹینسٹی ہے قرآن کریم کی. اللہ ہم سب کو جائزہ لینے کی توفیق دے, ہم اس قرآن کی کتنی شدت محسوس کرتے ہیں. کچھ دل میں رقت, کچھ نرمی, کچھ اس کا شوق, کچھ اس کا جذبہ, کچھ اس کی طرف التفات, کچھ اس کے لیے وقت نکالنا, کچھ اس کی تلاوت کا اہتمام, کچھ اس کو سمجھنے کی کوشش, کچھ معلوم کرنا کہ یہ قرآن کیا چاہتا ہے, کس بات کا حکم دیتا ہے, کس سے منع کرتا ہے. کچھ یہ ذوق و شوق کہ میں عمل بھی کروں گا, گھر والوں تک بھی پہنچاؤں گا. کچھ اس بات کا ذوق و شوق کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, مجھے پہنچانا انسانیت تک, اس کا جذبہ میرے اندر پیدا ہو جائے. ہم کتنی اس سے تاثیر محسوس کرتے ہیں. یہ تو پہاڑوں کو ہلا دینے والی شے ہے. ہم کتنا حصہ اس میں سے لے رہے ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ رمضان کی راتیں ہیں اور کم سے کم اس مسجد کے جو نمازی ہیں اہل محلہ, ان کے پاس تو کوئی عذر نہیں ہے. الحمدللہ اس کی راتوں میں اس مسجد میں برسا برس سے سلسلہ جاری کہ تراوی قرآن کریم کے ترجمے اور تشریح کے ساتھ ادا کی جاتی ہے, تاکہ پڑھیں بھائی کیا لکھا ہے قرآن میں, اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے, کس بات سے راضی ہوگا, کس بات سے ناراض ہوگا. یہ ہدایت نامہ اس نے مجھے دیا تو وہ چاہتا کیا ہے مجھ سے. یہ عظیم ترین اس کی نعمت ہے تو اس کا جشن منانا ہے مجھے رمضان میں. نہ صرف یہ کہ اس مسجد میں الحمدللہ بلکہ شہر کے کئی مقامات پر اس کا اہتمام ہے کئی برسوں سے الحمدللہ. تو یہاں قرآن اکیڈمی میں صبح کے اوقات میں خواتین کے لیے الگ پروگرام ہے. بڑی ہمت کی بات ہے, 3-3 گھنٹے خواتین بیٹھ رہی ہیں صبح 9:30 بجے سے 12:30 بجے تک, ان کے لیے باقاعدہ پورا الگ اہتمام. اور رات کے پروگرام میں بھی خواتین کے لیے باپردہ شرکت کا اہتمام. شہر کے اور کئی علاقوں میں الحمدللہ پروگرام جاری ہے. مزید تفصیلات آپ معلوم کرنا چاہیں تو ہینڈ بل آپ کو اگر اویلیبل ہوگا تو انشاءاللہ مل جائے گا, یہ معلومات کیجیے. تو یہ پروگرامس ہیں کہ جہاں تراوی کے ساتھ ترجمہ اور تشریح بھی بیان ہو رہی. کوئی کہتا ہے میرے پاس کنوینس نہیں, کوئی کہتا ہے میں اتنی دیر جاگ نہیں سکتا, یہ کہیں جا نہیں سکتا, یہ کوئی خواتین کا مسئلہ ہے, کوئی بات نہیں. پورا پورا قرآن الحمدللہ آڈیو کیسٹس میں, ویڈیو کیسٹس میں, آڈیو سیڈیز میں, ویڈیو سیڈیز میں موجود ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہے پورا اس 8 گھنٹے کا قرآن کا بیان اسی مسجد میں 1998 میں تقریباً یہ بیان ہوا تھا. کیو ٹی وی پر الحمدللہ وہ کئی سالوں تک چلتا رہا, لاکھوں لوگوں نے استفادہ کیا, باہر کے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور خطوط اور ای میلز ان کی آتی ہیں. افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جس زمین پر اللہ کے اس بندے کو اللہ نے پیدا کیا, جہاں اس قرآن کی بہاریں پھیلائی جا رہی ہیں لوگوں کے سامنے, لوگ استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بہرحال یہ آڈیو کیسٹس اویلیبل ہیں, ویڈیو کیسٹس اویلیبل ہیں, سیڈیز اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے, ویب سائٹس پر اویلیبل ہے. شروع کر دیجئے گھر میں اللہ کا نام لے کے. اگر کسی کے پاس عذر ہے وہ نہیں جا سکتا فار اینی ریزن, پھر یہ کہ ہفتے کی رات ہے, اگلے دن چھٹی ہوتی ہے, اگر کسی کو ٹائم زیادہ لگتا ہے تو ہفتے کی رات کو جا کر اہتمام کرنے کی کوشش کریں. عام دنوں کے اندر اپنی تراوی مقامی ادا کر لیں, پھر جس مقام پر یہ پروگرام ہو رہا ہے 1-1.5 گھنٹے کے لیے چلے جائیے. ویسے ہی ہم 12 سے پہلے تو نہیں سوتے نا, یہ پروگرام 12:30-1 بجے تک چلتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں, اس کی کوشش کیجیے. پھر تراجم موجود ہیں, تفاسیر موجود ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی جس عالم دین پر آپ کو بھروسہ اس کا ترجمہ پڑھیں, جس عالم دین کی تفسیر پر اعتماد ہے اس کو پڑھیے تو صحیح، قرآن کی طرف تو آئیے نا. تو یہ مہینہ ہے، خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے، خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے، خاص اللہ کی عنایت ہوتی. اس مہینے میں اگر جھک جائیں اس کے سامنے، جھک رہے ہیں الحمدللہ، اور شعور کے ساتھ، اللہ میں گمراہ ہوں تو مجھے ہدایت عطا فرما دے، اللہ مجھے راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اہدنا صراط المستقیم، تو ہدایت عطا فرما دے. ہدایت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کسی عالم کے ہاتھ میں نہیں، کسی پروفیسر کے ہاتھ میں نہیں، کسی مدرس کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اس کے سامنے جھک جائیں تو وہ یقیناً عطا فرمائے گا. یہ موقع ہے اس وقت ہمارے پاس، یہ تجدید کر دے گا کہ ہاں اللہ تیری سب سے بڑی نعمت یہ، اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کے ساتھ اپنے اوقات کو لگانے کا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث سنا رہا ہوں صرف رغبت دلانے کے لیے، پھر بات مکمل ہوگی انشاءاللہ. بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث، اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں اس میں کہ میرا بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے، میں بہتر مجمع فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں، میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں، میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. لیکن پہلا اسٹیپ مجھے اور آپ کو لینا ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ساتھی ہوں جو اردو پڑھنا نہ جانتے ہوں، دیگر زبانوں میں موجود، اردو پڑھنا نہیں جانتے، سن تو سکتے ہیں نا، آڈیو کیسٹ لیجیے، اسے سن لیجیے. تو جو ذریعہ اویلیبل ہے، موجود ہے، دستیاب ہے، اللہ کا نام دے کے شروع کیجئے. پھر وہ اللہ ہے جو انگلی پکڑ پکڑ کر چلاتا ہے بندے کو. یہ اصل ہدایت ہے. ہدایت اصل کیا ہے؟ انگلی پکڑ کر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دینا. اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ محنت کرتے ہیں ہمارے راستے میں، ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. ابھی پہلے ہی عشر ہے رمضان کا، ابھی آگے دو عشرے اور موجود ہیں. اللہ ہمیں اس کتاب سے تعلق قائم کرنے کی اور اس کو واقعتاً سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہوئے اس کے لیے اپنے اوقات کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.